بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب المجاهدة، یہ ہمارا اس کتاب میں 11واں عنوان ہے، مجاہدہ کا بیان. مجاہدہ کا پہلے ہم مفہوم سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو آیات ہیں آگے اس پر انشاءاللہ بات کر لیں گے. لفظ مجاہدہ، جاہدہ یجاہدو، اس سے ایک لفظ مجاہدہ آتا ہے، ایک لفظ جہاد آتا ہے، اور دونوں کا مفہوم قریب قریب ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ. ہم جب لفظ جہاد استعمال کرتے ہیں تو غیر مسلموں کے مقابلے میں، یا یہ کہہ لیں کہ اسلام دشمن، جو اسلام کے مخالفین ہیں، ان کے خلاف انسان جو کچھ کوشش کرتا ہے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان اپنے دفاع، اپنی جان کی حفاظت وغیرہ کے لیے بھی جو کوشش کرتا ہے، لیکن عموماً اسلام کے دفاع کے لیے جو کوشش کرتا ہے وہ کوشش جہاد کہلاتی ہے بغیر میم کے. اور اس کی بھی تین قسمیں ہیں، کبھی جہاد ہوتا ہے، جیسے کبھی کبھی جنگ کے حالات ہوتے ہیں تو جہاد بالسیف، تلوار کے ذریعے سے، کبھی ہوتا ہے جہاد بالقلم، تحریر کے ذریعے سے، اور کبھی ہوتا ہے جہاد باللسان، زبان کے ذریعے سے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ تینوں قسمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھیں. جنگ بدر، جنگ احد وغیرہ کے واقعات جہاد بالسیف، اس کے علاوہ جو تحریری بعض معاملات ہوتے تھے، اگرچہ کم تھا اس زمانے میں تحریر کا دستور، لیکن ہوتا تھا، تو وہ جہاد بالقلم ہو گیا، اور جہاد باللسان تو بہت تھا، کفار کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے جاتے تھے، آپ کو برا بھلا کہا جاتا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان میں خاص طور پہ وہ حضرات جو شعراء کہلاتے تھے، وہ شعر و شاعری میں شعراء کا جواب شعراء سے، یعنی شعر و شاعری کے جواب شعر و شاعری سے دیا کرتے تھے. ہجوت محمدن فاجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، ہجوت محمدن برن تقیین رسول اللہ شیمتہ الوفاء. وہ آگے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اشعار ہیں جو بہت مشہور ہیں. اور بھی حضرات یہ اشعار مختلف مواقع پر پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت بھی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اشعار پڑھ رہے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا بھی کہ ابھی حرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اس وقت یہ اشعار؟ آپ نے فرمایا کہ پڑھنے دو، پڑھنے دو. یہ بہرحال اس طرح کی مثالیں بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتی ہیں. ایک بات یہاں پر، اگرچہ پہلے بھی ضمناً یہ بات آئی ہے، جب یہ لفظ آ ہی گیا ہے تو اس پر مختصر اس کا بھی تذکرہ کر دینا چاہیے، کہ عام طور پر خبروں وغیرہ کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے لفظ جہاد کو اتنا برا کہا گیا ہے کہ اس کے استعمال سے بھی انسان ڈرتا ہے، اور یہ سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں عام لوگوں میں جہاد کا تذکرہ یا عام بیان میں اگر کبھی جہاد کا لفظ بول دیا تو لوگ پتہ نہیں کیا سوچیں گے، اور لوگ کیا کہیں گے، اور پتہ نہیں کچھ ہمارے، یعنی ہمارے بارے میں لوگوں کا کیا تصور ہوگا، اسلام میں جہاد کا کوئی تذکرہ کر دیا. یہ بات اگرچہ پہلے آئی ہے، لیکن چونکہ یہ لفظ آیا تو ساتھ میں پھر یہ اس کا میں پھر دوبارہ اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں کہ یہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. ہر قوم، ہر صاحب عقل جہاد کو مانتا ہے. جہاد بمعنی قتال، اگر ہم بالسیف، تلوار کے ذریعے سے بھی مراد لیں، چاہے تین قسمیں تھیں، اگر ہم تلوار والا جہاد بھی مراد لیں یا یعنی ہتھیار والا جہاد بھی مراد لیں، ہر قوم، ہر عقل مند، چاہے وہ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، انگلینڈ ہو یا کوئی ملک ہو، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، ہر ملک اس کو مانتا ہے۔ ہر ایک کے پاس فوج ہوتی ہے، فوجی ٹریننگ ہوتی ہے، ہتھیار ہوتے ہیں، ہتھیار خریدے جاتے ہیں، بیچے جاتے ہیں، اپنے ملک کا دفاع کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، کوئی ملک پر حملہ کرے تو کیا کرنا ہے، ایسے موقع پر کیا کرنا ہے، فوجیوں کو سکھایا جاتا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے، ہر ملک کے پاس ہے۔ چاہے جو لوگ بہت زیادہ اس لفظ کے مخالف ہیں، یہ صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ غیروں کے پاس، غیر مسلموں کے پاس جہاد کا تصور جو ہے وہ اپنا عقلی بنایا ہوا ہے، مسلمانوں کے پاس جہاد کا تصور اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کا بنایا ہوا ہے، یہ فرق ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، حسد ہے ان کو کہ ان کے دین میں جہاد کی تعلیمات نہیں ملتی، ہمارے دین میں تعلیمات ملتی ہیں، یہ فرق ہے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیا کرتے تھے جب کوئی فوج جاتی، دیکھو تقوی کا اہتمام کرنا، دیکھو کبھی کسی پر زیادتی نہ کر دینا، دیکھو بچوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، جو لوگ اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کر رہے ہیں ان کو قتل نہ کرنا، بہت بوڑھے لوگ جو قتل کے قابل، جنگ کے قابل نہیں، ان کو قتل نہ کرنا، یہ تعلیمات ہوتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ ایک جنگ کے موقع پر دیکھا ایک عورت مقتولہ ہے، قتل کی ہوئی پڑی ہے، آپ نے فرمایا، اپنے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ یہ تو جنگ، یہ تو لڑنے والی نہیں تھی، اس کو کیوں کسی نے قتل کر دیا۔ مزدور جو صرف کام کے لیے آیا کرتے تھے، جنگ میں حصہ نہیں لیتے تھے، فرمایا ان کو بھی قتل نہ کرو، حالانکہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، فرمایا ان کو بھی قتل نہ کرو، اسلامی تعلیمات ہیں۔ بہرحال اس میں ہر قوم اس کو مانتی ہے، یہ جہاد، چاہے اس کی تینوں قسموں میں سے جو بھی قسم ہو، ہر قوم اس کو مانتی ہے، عمل کرتی ہے۔ لیکن جب تذکرہ آتا ہے تو اسلام اور جہاد، اسلام میں جہاد ہے تو کون جہاد کو نہیں مانتا؟ کون سی ایسی عقل مند قوم ہے جو جہاد کو نہیں مانتی؟ ہر قوم مانتی ہے، صرف اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بیچارے ہمارے مسلمان بھی یہ لفظ سے گھبراتے ہیں کہ عام لوگوں کے سامنے لفظ استعمال نہ کریں۔ یہ تو نہیں ہے، یہ اسلام نہیں سکھاتا کہ غیر مسلموں پر، تم یہ غیر مسلم ملک میں رہ رہے ہو یا مسلمان ملک میں رہ رہے ہو، جن غیر مسلموں کو دیکھو ان کو قتل کرنا شروع کر دو، یہ کوئی اسلام نہیں سکھاتا۔ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بہت سے بڑے بڑے واقعات جو پیش آتے ہیں اس کے نسبت کی جاتی ہے کہ اچھا فلانوں نے کر دیا، یا فلان مسلمانوں نے یہ کیا ہے۔ جہاں پر کوئی کسی جگہ حملہ ہوتا ہے، کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، اگر وہ غیر مسلم تھا تو اچھا نہیں، کوئی اس کی ذہنی حالت صحیح نہیں تھی اس لیے اس نے کر دیا، مسلمان ہے تو اچھا مسلم ٹیررسٹ کے نام سے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے لوگ بھی بیچارے گھبرا جاتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ جہاد اور ٹیررسٹ اور یہ لفظ جو ہے، یہ اسلام کو صرف بدنام کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ خود بھی سمجھتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ کوششیں کی جاتی ہیں۔ جیسے کہا جاتا تھا، اور یہ ایک مشہور مقولہ ہے، ہٹلر کا ایک ساتھی تھا جو کہا کرتا تھا، اور شاید وہیں سے یہ چلا ہو یا پہلے سے اس نے سنا ہو، کہ جھوٹ اتنا بولو اتنا بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگ جائیں۔ اور یہ ہو رہا ہے کہ جھوٹ جھوٹ پھیلاؤ، اسلام کے بارے میں جھوٹ پھیلاؤ، اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ بار بار بولو، کئی لوگ کہیں گے، لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ سچا ہے، یہ سچ ہے۔ بہرحال تو یہ لفظ ہو گیا لفظ جہاد۔ اس کے احکام ہیں، اس کی تفصیلات ہیں، انسان کی عقلی بنایا ہوا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں، اس بنیاد پر یہ طے ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، مجاہدہ۔ مجاہدہ کیا ہے؟ مجاہدہ کے معنی انسان اپنے نفس کے مقابلے میں، اپنے نفس کے مقابلے میں انسان جو محنت اور کوشش کرتا ہے، نفس و شیطان کا مقابلہ کرتا ہے، اس کوشش کا نام مجاہدہ ہے۔ تو ایک ہوتا ہے خارجی دشمن، ان کے مقابلے میں کوشش جہاد ہے، ایک ہے داخلی دشمن جو نفس ہے، شیطان ہے، اس کا مقابلہ مجاہدہ کہلاتا ہے۔ دل نہیں چاہتا کوئی عمل کرنے کا، کوئی نیک کام کرنے کا، نفس کے خلاف کر کے انسان وہ عمل کرے، مجاہدہ ہے۔ دل نہیں چاہتا کہ کسی گناہ کو چھوڑنے کا، اور دل نفس چاہ رہا ہے کہ یہ گناہ کر لیں، اس کے چھوڑنا مشکل لگ رہا ہے، اس کے خلاف کوشش کرنا، یہ مجاہدہ کہلاتا ہے۔ یہ ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے مجاہدہ۔ پہلے ہم آیت ہی پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس آیت کی روشنی میں ہم اس کو مزید سمجھ جائیں۔ آگے آیت ہے جو پہلی آیت پیش کی ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب المجاہدہ میں، قال اللہ تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، بہت اہم آیت ہے قرآن کریم میں مجاہدے کے سلسلے میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کے سکھانے، اللہ تعالیٰ کے تعلیم دینے کی بنا پر سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، اور ہر رکعت میں ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت کس کو ملتی ہے، ہدایت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہدایت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، الذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں ہماری رضا کے لیے کوشش اور محنت اور مجاہدہ کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو ان لوگوں کو ہم اپنے راستوں کی ہدایت دے دیتے ہیں. تم نے مانگا تھا، ہدایت مانگی تھی، یہ ہے میں بتا رہا ہوں، وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے ہدایت کا، کن لوگوں کے لیے، الذین جاہدوا فینا، جو ہماری رضا کے لیے ہمارے طریقے کے مطابق محنت اور مجاہدہ اور کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہدایت کا وعدہ ہے ہماری طرف سے. اب ایک اور بات، آگے اسی آیت کو اور لفظ مجاہدہ کو سمجھتے ہوئے ایک اور بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو بغیر کسی سبب کے بھی دے دیں، ضروری نہیں ہے کہ جاہدو بھی پایا جائے، فینا بھی پایا جائے، ہدایت اللہ تعالیٰ ویسے ہی دے دیں زبردستی کسی کو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، مرضی ہے. لیکن اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دار الاسباب بنایا، یہ دنیا دار الاسباب ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے عموماً، اور ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ دیکھو اسباب اختیار کرو لیکن نظر اللہ پر رکھو. یہ ہمیں سکھایا کہ دیکھو چھری کاٹتی ہے، اسباب کے درجے میں چھری کاٹتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو چھری نہیں کاٹے گی. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی، نہیں کاٹا. یہ سکھایا کہ آگ جلاتی ہے لیکن وہ اسباب کے درجے میں ہے، اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ نہیں جلائے گی، وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. ایک شخص کھانا سامنے موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں بس اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو میرا پیٹ بھر جائے گا، لیکن وہ کوشش نہیں کرتا، کھاتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اس کو حکم یہ ہے کہ کوشش کرو، اسباب اختیار کرو، کھاؤ، لقمہ منہ میں ڈالو، چبا لو، اندر جانے کے بعد ہضم ہونا نہ ہونا پھر اللہ تعالیٰ کے معاملہ آ جاتا ہے. اس میں بھی انسان اگر ہاضمہ خراب ہے تو کچھ دوائی وغیرہ استعمال کر لیتا ہے. اسباب اپنے اختیار کر لو اور نتیجہ اللہ کے حوالے کر دو. یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی توکل وغیرہ کے بیان میں. تو یہ دنیا دار الاسباب ہے، اور اسباب کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، لیکن نظر اللہ تعالیٰ پر، جو اسباب میں قوت پیدا کرنے والی ذات ہے، اس پر نظر رکھی جائے. لوگ کہتے ہیں علاج، دوائی، یہ انجیکشن یا کوئی کسی قسم کا علاج ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کو نہیں اختیار کرنا چاہیے، توکل کے خلاف ہے. نہیں نہیں اسباب اختیار کر لے انسان، اگر طبی لحاظ سے وہ مفید ہے اور انسان کو اس پر اطمینان ہے، کوئی زبردستی نہیں، اگر انسان کو اس پر اطمینان ہے. ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر مجھے ایک دوائی پر اطمینان نہیں ہے اور میں نہیں استعمال کرتا تو دوسرا کوئی استعمال کرتا ہے تو میں کہوں گا اچھا دیکھو یہ خاموخا دیکھو کتنا غلط کام کر رہا ہے. ایک شخص استعمال کر رہا ہے اور دوسرے نہیں کر رہے، دیکھو کتنا غلط کام کر رہے ہیں، دوائی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور علاج ہے اور یہ لوگ غلط کر رہے ہیں کہ نہیں استعمال کر رہے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے عیوب بہت جلدی نظر آنے لگ جاتے ہیں چاہے وہ عیب نہ ہو، اور اپنے عیوب نظر نہیں آتے. انسان اپنے اطمینان ہے، عمل کر لے، فرض اور واجب تو ہے نہیں. نہیں اطمینان نہ استعمال کرے، دوسرے لوگوں کو اطمینان ہے وہ استعمال کر لے. علاج ہے، علاج اختیار کرنا کوئی فرض اور واجب کے درجے میں نہیں ہے، احتیاط کے درجے میں انسان کر لیتا ہے، یا سنت کی نیت سے انسان علاج اختیار کر لے، جسے علاج پر اطمینان ہے اس کو کر لے، نہیں اطمینان ہے نہ استعمال کرے، دوسروں کو اطمینان ہے وہ استعمال کر لیں گے. ٹھیک ہے، دوسروں کی عیب جوئی اور دوسروں کو اپنی رائے پر اپنی رائے کو دوسروں پر زبردستی لازم کرنا کہ وہ بھی ہماری مرضی کے مطابق عمل کریں اور زندگی گزاریں، یہ خامخواہ کی زبردستی ہے. بہرحال انسان کیا ہے، انسان کوئی نیک کام کرنا چاہے تو اس کے لیے کوشش کرنے کا حکم ہے، لیکن چاہنا بھی، دل میں ارادہ پیدا ہونا بھی، یہ بھی اللہ کی طرف سے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, انسان تو اتنا عاجز ہے کہ خود اپنی مرضی سے وہ ارادہ بھی نہیں کر سکتا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا. حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام ولادت کا وقت قریب ہے, کوئی ساتھ نہیں ہے, اور ایسے وقت جب کسی کے ساتھ ہونے, کسی کے ساتھ ہونے کی اور کسی قریبی شخص کے ساتھ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, کوئی ساتھ نہیں ہے, اور ولادت کا وقت ہے, اکیلی تنہائیوں میں چلی گئیں. وہ وقت پریشانی کا عجیب عالم, اور بھوک بھی لگی ہے, بچہ پیدا ہو گیا. اب بچہ پیدا ہو گیا تو ایک تسلی تو ہو گئی کہ چلو بچہ پیدا ہو گیا, ایک تکلیف سے گزر گئی, لیکن اب آگے یہاں پر کوئی میرے مدد کرنے والا ہو, کوئی کھانا کھلانے والا ہو, کوئی پانی دینے والا ہو. اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ درخت کے ساتھ جو تم نے ٹیک لگائی ہے, اس درخت کے تنے کو ہی ہلا لو, کھجوریں گریں گی خود بخود. کھجوریں تمہارے سامنے پلیٹ میں رکھ کر دی نہیں جائیں گی, دنیا دار الاسباب ہے, اور درخت کو ہلانا کسی مرد کیا, کسی مرد کا, کسی طاقتور شخص کا, کیا عورت کا اس وقت کیا کام ہوتا. لیکن اسباب اختیار کر لو, باقی نتیجہ ہمارے اختیار میں چھوڑ دو. اسباب اختیار کر لو, درخت کو ہلا دو, ہلا جب ہلاؤ گی, کچھ حرکت کرو, کچھ اسباب اختیار کرو, کھجوریں دینا ہمارا کام ہے. انسان کوشش کر لے, کوشش کا مکلف ہے, نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کمزور ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہ لوگ پہلے کے لوگ بڑے طاقتور ہوتے تھے, بڑے محنت اور مجاہدے کر لیتے تھے, ہم وہ نہیں کر سکتے. ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم اس کے مطابق کر لیں. یہی جاہدوا فینا, یہ نہ دیکھیں کہ صحابہ والا مجاہدہ ہم نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں. یہ نہیں دیکھیں کہ تابعین تبع تابعین والی محنتیں اور ہمارے اسلاف بلکہ قریب کے اسلاف جیسے مجاہدے ہم نہیں کر سکتے تو چھوڑ کر بیٹھ جائیں. ایسا نہیں ہوتا. اگر ان کی غذائیں ہم نہیں کھا سکتے تھے تو کم از کم جو موجود غذائیں وہ ہم کھا لیتے ہیں. ان کی طرح کے اگر مجاہدے ہم نہیں کر سکتے تھے تو کوئی حرج نہیں, جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر لیں. کوئی شخص بیمار ہوتا ہے, لیٹ کر بھی نماز پڑھتا ہے تو وہ اجر پاتا ہے, بلکہ بیماری کے ایام میں اگر انسان جو اعمال صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا بیماری کے زمانے میں نہیں کر سکتا, اور یہ سفر کی وجہ سے نہیں کر سکتا, اس کو اجر ملتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے قوا کو جانتے ہیں, ہماری ہمتوں کو جانتے ہیں, ہمارے ماحول کو جانتے ہیں. ان قوا کے ساتھ, اس ماحول کے ساتھ اور اس طرح کے حالات میں ہم جتنا ہماری حد تک ہو سکتا ہے ہم کوشش کر لیں. ہمارے لحاظ سے وہ مجاہدہ ہوگا, ہمارے اسلاف کے لحاظ سے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے, معمولی سی بات ہوگی, کوئی حرج نہیں, جتنا کر سکتے ہیں ہم کر لیں. اللہ تعالیٰ ہماری ہمتوں کو, ہماری محنتوں کو جانتا ہے. مالا یترک کلہ, مالا یدرک کلہ, لا یترک کلہ, عربی کا بڑا اچھا یہ مقولہ ہے کہ مالا یدرک کلہ, جو چیز پوری حاصل نہیں کی جا سکتی, لا یترک کلہ, پوری چھوڑی بھی نہیں جاتی. یہ تو نہیں ہے کہ آج کھانا اتنا نہیں ہے کہ پیٹ بھر جائے تو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں, شام کو دیکھ لیں گے, شام کے وقت کھانا اچھا ہے, اتنا ہے کہ نہیں پیٹ نہیں بھرے گا, چلو بالکل ہی نہ کھائیں, چھوڑ دو. جتنا ہوتا ہے انسان اس پہ گزارا کر لیتا ہے. تو مجاہدے میں بھی جتنا ہو جائے انسان تھوڑا بہت کر لے, جتنا ہو سکتا ہے ترتیب بنا لے کہ اچھا مجھے آج اتنا عمل کرنا ہے, تھوڑے دنوں تک اس کی پابندی ہو گئی, پھر تھوڑا سا اضافہ کر لیا, پھر تھوڑا سا اضافہ کر لیا. یہی نفس کے خلاف کرنا اور کچھ اعمال اختیار کرنا جس کا دل نہیں چاہتا, اور جو گناہ چھوٹتے نہیں ان کو چھوڑنے کی کوشش کرنا, وہ تو ظاہر ہے گناہ چھوڑنے کا اہتمام بہت زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت بھی کیا کرتے تھے اعمال صالحہ پر تو یہ فرماتے تھے, جو حکم دوں تو جتنی استطاعت ہو اتنا کر لینا, لیکن اذا نہیتکم, جب میں کسی کام سے روکوں اور گناہ سے بچنے کی جو کی تاکید کی جائے, وہاں مکمل رک جانا ہے, وہاں استطاعت کی قید نہیں کہ اگر کر سکو تو کر لینا, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے, نیکیوں میں جتنا کر سکو کر لو. بہرحال یہ ہے اصل مجاہدہ. اور آیت نے کیا بتایا, والذین جاہدوا فینا. ایک یہ تو ایک بات ہو گئی, چند باتیں تھیں تاکہ ہم اپنے ذہن کو اس لحاظ سے تیار کر لیں. انسان جب مجاہدہ کا لفظ سوچتا ہے کہ مجاہدہ کرنا, نفس کی مخالفت کرنا, جب اس لفظ پہ سوچتا ہے تو خیال یہ آتا ہے کہ یہ ذرا مشکل کام معلوم ہوتا ہے, چونکہ لفظ ہی ایسا ہے تو خیال یہ ہوتا ہے نہیں نہیں یہ تو بزرگوں کا کام ہے, اللہ والوں کا کام ہے, ہم کہاں مجاہدہ. ہر شخص کا مجاہدہ اس کی حیثیت سے ہوگا, جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے اسلاف کے مجاہد ہوں تو کہ ہم نہیں پہنچ سکتے, نہ پہنچے اپنی حد تک تو کر لیں, کچھ نہ کچھ کر لیں. اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ہیں, یا اللہ ہم وہ والا مجاہدہ تو نہیں کر سکتے, مجھے توفیق بھی عطا فرما اور جو جتنا میں کر رہا ہوں اسے قبول فرما لیں. دعا کرتے رہیں, آگے بڑھتے رہیں, دعا کرتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں, آگے بڑھتے رہیں. انسان سوچتا ہے کہ اچھا یہ تو ذرا مشکل کام ہے. اس کی ایک شعر میں علامہ بوصیر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھے انداز سے اسے سمجھایا. علامہ بوصیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے اشعار لکھے تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف, مدح وغیرہ, نعت, ان چیزوں کا ذکر تھا. عربی کے اشعار تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اشعار سنے اور خوش ہوئے, اور خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامہ بصیر رحمۃ اللہ علیہ کو چادر عنایت فرمائی. اس کے بعد سے ان کا جو ایک قصیدہ تھا, علامہ بصیر رحمۃ اللہ علیہ کے جو اشعار تھے اور قصیدہ تھا, اس کا نام پڑ گیا قصیدہ بردہ, یعنی وہ قصیدہ جس کے انعام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چادر مبارک عطا کی گئی تھی. بردہ کے معنی چادر کے آتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے تذکرہ آیا تھا کہ ہم قصیدہ بردہ کا بھی کچھ کبھی کبھی اشعار پڑھ لیا کرے, لیکن وہی تھا کہ اس کے اشعار پڑھنا اور اس کے عربی ہے, اس کا ترجمہ, اس کا مفہوم وغیرہ, یعنی اس کے لیے مستقل وقت چاہیے. شاید اس سے زیادہ ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم سیرت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کر لیں. بہرحال تو یہ علامہ بصیر رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں اپنے قصیدے میں اشعار کہے ہیں. فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ نفس کیا ہے. النفس کالطفل, نفس کی مثال ایسی ہے جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے. ان تحملہ شب علی حب الرضاع و ان تفطمہ ينفطم, کہ نفس ایسا ہے جیسے ہمارے یہاں بچہ ہوتا ہے. بچہ اگر جب دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے, اس کو مائیں جب 2 سال کے وقت قریب آنے لگتا ہے تو دودھ چھڑانے لگ جاتی ہیں. آہستہ 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 دودھ کم کر کے اس کا دودھ چھڑا دیتی ہیں. تو نفس کی مثال ایسی ہے جیسے بچہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو دودھ پینے دیں اور دودھ نہ چھڑائیں اس کا, تو وہ بڑا ہونے کے بعد بھی جوان بھی ہو جائے گا اور دودھ پیتا رہے گا. لیکن بچے کا جب دودھ چھڑا دیتے ہیں تو وہ دودھ چھوڑ لیتا ہے, اس وقت روتا ہے, تنگ کرتا ہے. بعض آسانی سے بعض مشکل سے دودھ چھوڑتے ہیں, لیکن دودھ چھوڑنے کے وقت اگر ماں باپ, ماں اس پر ترس کھا لے کہ نہیں کیوں رولانا اس کو, چلو دودھ پلاتے رہو, تو اس کو بہت سی نعمتوں سے وہ ماں محروم کر رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کو دودھ نہیں چھوڑانا, رولانا نہیں ہے. بعض علاقوں میں ہوتا ہے, بیچارے بعض مسلمان بھی جو واقف نہیں ہوتے مسئلے سے کہ 2 سال کے بعد دودھ پلانا جائز ہی نہیں ہوتا. یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول 2.5 سال کا ہے, لیکن جمہور علماء یہ فرماتے ہیں, حنفیہ بھی یہ فرماتے ہیں 2 سال. 2 سال سے زائد دودھ پلانا, یہ رضاعت کی مدت پوری ہو گئی, پھر جائز نہیں ہے. لیکن بعض علاقوں میں بیچارے غیر مسلم تو غیر مسلم, لیکن مسلمانوں میں بھی بعض لوگ ناواقف ہوتے ہیں, وہ پلاتے رہتے ہیں بچوں کے بڑے ہونے کے بعد. ان میں چونکہ خاندانی ایک رواج چلا آتا ہے, اور اسلام کا زمانہ ان کے یہاں زیادہ عرصہ نہیں گزرا اسلام میں, تو اس لیے غیر مسلموں والے جو ان میں بعض طور و طریق ہوتے ہیں وہ اسی طرح چلتے رہتے ہیں, واقف نہیں ہوتے مسائل سے. تو بہرحال ان کے یہاں بچے بڑی عمر تک دودھ پیتے ہیں. جب بچہ دودھ پیتا رہے گا تو غذا اس کی کم ہوگی, اس کے بڑھنے میں ان دوسری چیزوں میں فرق پڑے گا. بچے کو جب ایک مرتبہ دودھ چھڑا دیا, اس کے بعد اس کو ہم لے آتے ہیں غذا پر, اور غذا ہماری کیسی ہوتی ہے, روٹی بھی ہے, چاول بھی ہے, سالن بھی ہے, گوشت ہے, سبزیاں ہیں, مختلف قسم کی غذائیں ہیں, اور ایک غذا میں کئی غذائیں ملا ملا کر ہم بناتے ہیں. ایک سالن میں کتنی چیزیں ڈالی جاتی ہیں. اب اس کے بعد جب بچے نے یہ چیز دیکھ لی, اب اس کو کہا جائے نہیں, اب ایسا کرو تمہیں تو چونکہ دودھ پسند تھا اور دودھ پر تمہارا گزارا ہوتا تھا, ایسا کرو کہ اب 1 مہینے تک صرف دودھ پہ گزارا کر لو. کسی کو بھی یہ کہا جائے کہ دودھ کھانا کھانا شروع کرنے کے بعد کسی کو کہا جائے اب 1 مہینہ دودھ پر گزارا کر لو, نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اب اس کا مزہ چکھ لیا. اسی طرح نفس کا معاملہ ہے کہ نفس جب عبادت نہ کرنے کا عادی ہوتا ہے, بعضوں کی عادت ہوتی ہے بس بیٹھے رہو، پڑے رہو، لیٹے رہو، سوئے رہو، غفلتوں میں وقت گزارنا، بعضوں کی عادت ہوتی ہے دوستوں میں وقت گزارنا، بعضوں کی عادت ہوتی ہے گناہوں میں وقت گزارنا، اور بعضوں کو بیچاروں کو لغو عادت ہوتی ہے گیم وغیرہ، بس ایک نشہ ہوتا ہے گیم کھیلنا یا گیم دیکھنا، نشہ ہے، فضول ہے، لیکن بس ایک عادت پڑ گئی ہے. اور اس عادت کے ہوتے ہوئے اگر کہا جائے چھوڑو تو اسی طرح ہے جیسے بچے کو کہا جائے دودھ چھوڑ دو، وہ آسان نہیں ہے. علامہ بصیر فرماتے ہیں جیسے بچے کو جب دودھ چھڑا دیا اور اس کے بعد جب وہ دیکھے گا کہ اچھا میرا باقی وقت اب کتنا قیمتی بن رہا ہے، اب اس کو کہو اچھا، وہ ایک شخص جو پہلے اس کام میں لگا ہوا تھا اب وہ اچھے کام میں لگ گیا، اب اچھے کاموں میں لگنے کے بعد اس کو ایسا کرو کچھ عرصہ اس میں گزار لو، کہ نہیں نہیں اب میرا وقت اتنا الحمدللہ اچھے کاموں میں گزر رہا ہے، میں کیوں دوبارہ فضول کام کی طرف جاؤں. اسی طرح انسان جب کسی غلط کام کا، گناہ کے کام کا، یا لغو کام کا، یا نیکی نہ کرنے کا عادی ہوتا ہے جو بھی صورت ہو، اور جب وہ ایک عرصے کے بعد اس کام میں لگ جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے اچھا اس کا کیا مزہ ہے. کبھی قرآن کے ساتھ تعلق رکھا ہی نہیں تھا، اب تعلق جوڑنا شروع کیا، اب انسان کو کہے نہیں نہیں اس کو چھوڑ دو، نہیں نہیں یہ میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ مجھ سے نہیں چھوٹتا، اس لیے کہ یہ تو کلام اللہ کی اتنی عظیم نعمت مجھے دی گئی ہے اور اتنا بڑا کلام ہے، زندگی کے اتنے سال میں نے ضائع کر دیا، اس پر افسوس ہے. تم کہہ رہے ہو اب چھوڑ دو، اب میں نہیں چھوڑ سکتا. کوئی کہ نماز پڑھنا چھوڑ دو، ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں جس کام کی جتنی اہمیت ہوگی ہمیں کوئی چھڑانا چاہے گا، نہیں ہو سکتا. یہ ہے کہ انسان اصل میں جیسے ہمارے مشائخ نے فرمایا اور بہت اچھی طرح سمجھایا کہ اصل میں ہمارا نفس جو ہے وہ لذت اور مزہ کا طالب ہے، اس کو تو لذت اور مزہ چاہیے. ہم نے اس کو بیکار بیٹھنے میں مزہ دکھایا تو اس نے کہا بس اسی میں مزہ ہے، یہی کرنا ہے. کسی نے اس کو گناہوں میں مزہ دکھایا تو نفس کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بس اسی میں مزہ آتا ہے. کسی کو غلط کام، کسی کو لغویات، ہر ایک کی جیسے میں نے مثالیں دی تھی ابھی، تو جو جس کام کا عادی ہو جاتا ہے نفس کو ایسا لگتا ہے کہ بس اس میں مزہ ہے تو مجھے یہی کرنا ہے. لیکن اس کو دوسری چیز تو دکھا دو، دوسری چیز دکھا دو، تھوڑا سا اس کا عادی بنا دو. میں صرف مثال دے رہا ہوں، کوئی شروع نہ کرے. جو لوگ تمباکو نہیں کھاتے ان کو تمباکو چکھاؤ، اس کو چکھنا بھی نہیں ہوگا اور اس کا ذائقہ بھی کوئی خاص نہیں ہوتا، لیکن عادی ہونے کے بعد چھوڑ بھی نہیں سکتے. اسی طرح، یہ صرف مثال دے رہا ہوں، کوئی شروع نہ کر دے کہیں. اسی طرح انسان تلاوت کا، تسبیحات کا، نمازوں کا اور عبادات کا اور دینی علم حاصل کرنے کا، اس طرح کی چیزوں کا، اور سیرت کی کتاب مثلا کوئی پڑھتا ہے اس کا مطالعہ، یہ چیزیں وہ ہیں جو بڑی مزے کی چیزیں ہیں، لیکن پہلے دن اچھی نہیں لگیں گی شاید، یا ہو سکتا ہے جوش میں انسان پہلے دن زیادہ کر لے پھر چھوڑ دے. یہ جب عادت ہو جاتی ہے پھر نہیں چھوٹتا. ہمارے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اخیری وقت ہے اور بیماری ہے، وہ عجیب شخصیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا علمی کام لیا، تو بہرحال بڑی جو جانتے ہیں ان کے نام سے ان کے واقف ہیں، حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے ان سے، ان کے شاگردوں سے جو کام لیا ہے، ظاہر ہے اس پر جو کچھ لکھا گیا ہے بہت کچھ ہے جو نام سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں. تو خیر، اخیری وقت ہے، ان کے شاگردوں میں ہے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم یہ کراچی جنہوں نے یہ بنیاد ڈالی، دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے، پھر پاکستان آئے، پاکستان کے مفتی اعظم رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں جو علم رکھا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب مدظ اللہم. تو خیر، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز کے بعد گئے، حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حجرے میں تھے، اور ہم نے دیکھا کہ کوئی کتاب اٹھائے مطالعہ کر رہے ہیں. فرماتے ہیں اتنی کمزوری، اٹھنا مشکل، بیٹھنا مشکل، سہارے کے بغیر آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے، کھڑا ہونا مشکل ہے، اس وقت کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، آرام کر لیں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سے پوچھ لیا، نہیں رہا گیا، میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اس وقت کون سا ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے کہ آپ اس کی تلاش میں ہیں؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بھی تو ایک روگ ہے، روگ بیماری کو کہتے ہیں، یہ بھی تو ایک بیماری ہے ہماری کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے ہم۔ جب انسان کو دینی کتابوں کے مطالعے کا ذوق ہو جاتا ہے تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، جب کسی کو تلاوت کا ذوق ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ جنت میں بھی مجھے تلاوت کا موقع دے دے، یا اللہ نماز کے بغیر جنت میں مزہ کیا آئے گا، جنت میں بھی نماز کی دولت عطا فرما دیں، یہی مانگتے ہیں، اور قبر میں بھی نماز پڑھتے ہیں، قبر میں تلاوت کرتے ہیں، ایسے اللہ والے موجود ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو جس چیز کا عادی بنائے گا اور اس میں انسان کو مزہ آنے لگ گیا تو پھر اسی کو، انسان کا نفس تو مزہ چاہتا ہے، ہم چکھا دیں اس کو کہ اس میں مزہ ہے تو پھر اس کو طلب کرے گا، لیکن یہ پہلے دن میں حاصل نہیں ہو جاتی، یہ چیز تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، نفس کے خلاف کرنا پڑتا ہے، جس کو ہم انشاءاللہ، بلکہ ویسے ہم نے پڑھا بھی تھا تفسیر، ہم نے وہ اخیری پارے کی پڑھ بھی لی تھی کسی زمانے میں، اور وہاں پر سورہ والنازعات کے شروع میں جو پانچ آیتیں بیان کی گئی ہیں اس میں ایک تفسیر کے لحاظ سے ان مراحل کو بیان کیا گیا ہے، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، ایک تفسیر کے لحاظ سے جو اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں کہ انسان جب کوئی نیک عمل شروع کرنا چاہتا ہے یا کسی گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہے تو پہلا مرحلہ بہت مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا، نفس کے خلاف کرنا پڑتا ہے، تو اس کو شروع میں مشکلات پیش آتی ہیں، اس کو تعبیر کیا وہ نازعات غرقہ، ایک بڑی مشقت کا کام ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر تو بہت آسان ہو جاتا ہے، وہ ناشطات نشطہ، پہلے دن نماز پڑھنا، پانچ نمازیں بیچارے جو نہیں پڑھ سکتے تو ان کے لیے پہلے دن پانچوں نمازیں پڑھنا ایک دو ہفتے، ایک دو مہینے ذرا مشکل معلوم ہوگا، اس کے بعد عادت ہو گئی، اب ختم، اب کوئی چھڑوائے نہیں چھڑا سکتا، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اب سہولت سے وہ کام ہونے لگتا ہے، چاہے تلاوت ہو، تسبیحات ہوں، چاہے نوافل ہوں، جو بھی ہو، ہر عبادت میں شروع میں مشکلات ہوتی ہے، لیکن انسان ایک مرتبہ جم جائے یہ ضروری ہے، ہم لوگوں کا بہت سی مرتبہ مزاج یہ ہوتا ہے کہ ایک دن کیا، دوسرے دن چھوڑا، پھر کیا، پھر چھوڑا، وہ نہیں، جم جائے کہ جو بھی ہو جائے مجھے یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، شیطان آئے گا، نفس روکے گا، نہیں آج تو چھوڑ دو، نہیں آج تو رہنے دو، نہیں نہیں یہ میرا معمول ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، تیسرا درجہ کہ فالسابحات سبحا، پھر تو انسان جیسے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور پھر فالسابقات سبقا، دوسروں سے سبقت کر کے آگے نکل جاتا ہے، اور جب اس پر استقامت اور پختگی حاصل ہو جاتی ہے تو فالمدبرات امرا، پھر اللہ تعالیٰ ان کے سپرد دوسروں کی اصلاح کی ذمہ داری ان پر سپرد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دوسروں کی ان کے ذریعے سے اصلاح کروا دیتے ہیں، اور وہ دوسروں کے امت کی خیر، امت کی فلاح، امت کی اصلاح، اور امت کے لیے جو کچھ ہدایت کے راستے ہونے چاہیے ان میں وہ سوچتے ہیں، فالمدبرات امرا، دوسروں کی امور کی تدبیر وہ کرتے ہیں۔ بہرحال ہم سب کو اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ شروع میں کچھ تو محنت ہوتی ہے، تھوڑا سا انسان اپنے نفس پر ذرا زور دے دے، کچھ معمولات مقرر کر لے، کچھ ترتیب بنا لے، اور اس کو پابندی سے کرنے لگ جائے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہے گا اور اعمال میں بہتری آتی رہے گی۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت دیکھ لیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے حالات دیکھ لیں، شروع دور ان کا کتنی مشقت کا ہوا کرتا تھا، یعنی کہ وہ شروع سے ہی ایک قوم کے بڑے اور رہبر اور مقتدا کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے، نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے ہم نے کئی بار پڑھا، کن کن مشقتوں سے گزرے، کہاں فرعون کے محل میں پرورش پا رہے ہیں، اس کے بعد پھر کہیں باہر جا کر آباد ہو گئے، پھر ان کو مدین جانا پڑا، وہاں جا کر بکریاں چرا رہے ہیں، ان تمام سے گزرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی، کسی کی سیرت دیکھ لیں، انبیاء کی سیرت دیکھ لیں، 40 سال کی عمر تک تو ادھر ادھر ان کو مجاہدوں سے گزارا گیا، اس کے بعد پھر جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو جب کام کی ذمہ داری دی تو اس کام میں جو قوت اور برکت آئی، وہ مجاہدے کے بعد جو محنت اور قوت اور محنت جو کی جاتی ہے، مجاہدے کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں، اور من جانب اللہ جو ان کو من جانب اللہ جو قوت اور ہمت اور جو حکم دیا جاتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اپنے طور سے انسان و النازعات، یہ مراحل جو بیان کیے گئے ہیں ان سے گزرے بغیر انسان سوچتا ہے نہیں نہیں میں پہلے سے اب لوگوں کی اصلاح شروع کر دوں، تو اس میں وہ قوت نہیں آتی. ہاں دوسروں کو انسان بتا دے اس لحاظ سے کہ ہاں ٹھیک ہے ایک غلط چیز جو کوئی کر رہا ہے تو مسئلہ ہمیں معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم، اس کو مسئلہ بتا دیتا ہے. یعنی یہ بنیادی جس کو کہتے ہیں کہ کسی کو غلط کام ہمیں معلوم ہے وہ کسی کو بتا دیا جائے اچھے طریقے سے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، وہ تو بنیادی چیز ہے، وہ الگ. اس کے لیے انتظار نہیں کرنا کہ پہلے ہم پوری طرح اس میں پختہ ہو جائیں، وہ تو کرنا ہی ہے. اور بلکہ دوسروں کو بتانے کے نتیجے میں انسان کے اندر خود بھی پختگی آ جاتی ہے، لیکن مکمل جو اس میں کمال پیدا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے نفع اور اس کام میں برکت اور قوت آتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب انسان ان مراحل سے گزر جاتا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے مجدد، اللہ تعالیٰ نے ان سے جو مختلف علوم میں، تفسیر میں، حدیث میں، تصوف میں، مختلف فنون میں اور علوم میں جو کام لیا، فرماتے ہیں کہ تصوف کا خلاصہ اور حاصل اتنا ہی ہے کہ کسی عبادت کے کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، سستی ہو رہی ہے، نہیں دل چاہ رہا، انسان نفس کی مخالفت کر کے وہ عبادت کر لے، اور کسی گناہ کے رکنے کی میں کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں، دل نہیں چاہ رہا رکنے کا، انسان اپنے نفس کی مخالفت کر کے اس سے رک جائے، یہ تصوف کا خلاصہ ہے. تصوف میں یہی سکھایا جاتا ہے، یہ کام کرنا ہے. بہرحال اب ہم اس آیت کو غور سے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، وہ لوگ، اب اس آیت کو الفاظ کے اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں، ہم ویسے تفسیر میں انشاءاللہ آگے یہ آیت آنے والے بھی ہے سورہ عنکبوت کے آخر میں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں، تو جو لوگ محنت نہیں کرتے، مجاہدہ نہیں کرتے، نفس کی مخالفت نہیں کرتے، جب اپنی مرضی ہے، اپنی خواہشات اور جو دل چاہتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ اس میں سے نکل گئے، ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے. وعدہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو محنت اور مجاہدہ کرتے ہیں اپنی حد تک ہی صحیح، تھوڑا بہت ہی صحیح، لیکن کریں، کوشش کریں، دعا کریں. تو ایک فینا کے دو معنی ہیں اور دونوں معنی ہم مراد لیتے ہیں تاکہ پوری بات ہمارے سامنے آ جائے. فینا کا ایک معنی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، لنا، اللہ کی رضا کے لیے جو محنت کرتے ہیں، اخلاص ضروری ہے، ریاکاری کے طور پر ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. مجاہدہ کرنے والے لوگ ایسے بھی ہوا کرتے ہیں جو اس لیے مجاہدہ کرتے ہیں کہ ان کو کچھ دنیاوی منافع حاصل ہو جائے، ایسا ہوتا ہے. بعض وظائف ہوتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑا تو یہ کام ہو جائے گا، اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ کام ہو جائے، مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتی. یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تاکہ جن ہمارے تابع ہو جائیں، اگر کسی کو شوق ہو، یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تاکہ لوگ ہمارے تابع فرما بردار بن جائیں، لوگ ہمارے مطیع بن جائیں، لوگ ہمیں بڑا سمجھنے لگ جائیں، وظیفہ پڑھتے ہیں لوگ، اس کے لیے کام کرتے ہیں. یہ سب دنیا داری ہے، بلکہ غیر مسلموں میں بھی اس طرح کی بڑی چیزیں رائج ہوتی تھیں، پہلے زیادہ ہوتی تھیں، اب بھی ہوتی ہیں. تو جاہدو کے بعد فینا، محنت اور مشقت اٹھاتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اٹھاتے ہیں، ایک معنی ہو گئے. تو محنت مشقت کرنا ایک شرط، دوسری شرط یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے، اور تیسرا جو فینا کے دوسرے معنی بنتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرتے ہیں. تو تین چیزیں ہو گئیں، محنت اور مجاہدہ کرنا ہے، تھوڑا بہت نفس پر زور دینا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور اللہ رسول کے شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنا ہے، بدعات کے ذریعے سے نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنا ہے. ان طریقوں سے، ان تین شرطوں کا کوئی خیال رکھے گا تو پھر وعدہ ہے. تین شرطیں پھر میں دوہرا دیتا ہوں تاکہ یاد رہ جائے، محنت نفس کے خلاف، دل چاہ رہا یہ کرنے کا، وہ اللہ کی رضا والا عمل نہیں ہے، اس کو چھوڑ دے، یا اللہ کو راضی کرنے والا کوئی عمل ہے اور دل نہیں چاہ رہا کرنے کا، اس کی مخالفت کرے اور کر لے. تو محنت اور مجاہدہ پہلی شرط، اللہ کی رضا کی نیت دوسری شرط، ریاکاری نہ ہو اور شریعت کے طریقے کے موافق ہو، بدعات اور ناجائز امور کے ذریعے سے نہ ہو، قوالیاں اور ان چیزوں کے ذریعے سے نہ ہو، عید میلاد النبی منانے کے ذریعے سے نہ ہو، جو شریعت کا بتایا ہوا صحابہ اور تبع تابعین اور خیر القرون میں جو دین بنا اس طریقے کے موافق ہو. تو پھر جاہدوا فینا، تو لنہدینہم سبلنا, ان کے لیے وعدہ ہے. وعدہ کیا ہے؟ لنہدینہم سبلنا, ضرور ہم ان کو ہدایت دیں گے. تم نے ہدایت مانگی اہدنا الصراط المستقیم, تو اس کے لیے تین چیزیں ہیں, تین چیزوں کا خیال رکھ لو. تو ہماری طرف سے وعدہ ہے کہ ضرور ہم ان کو ہدایت دیں گے, لیکن ہدایت دیں گے, آگے بتا دیا سبلنا. ہدایت اصل کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو منزل مقصود تک پہنچا دے, اپنی رضا عطا کر دیں اور جنت میں پہنچا دیں, یہ ہدایت ہے. ہدایت تو یہی ہے, لیکن اس کا ظہور تو آخرت میں ہوگا. دنیا میں اس کا ظہور کیسے ہوگا؟ دنیا میں کیسے پتہ چلے گا کہ ہدایت ہے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی نہیں دی؟ ایک تو ہدایت کے معنی ہوتے ہیں راستہ بتا دینا, وہ یہاں پر مراد نہیں, وہ تو غیر مسلموں کو بھی راستہ بتایا جائے. اما ثمود فہدینا, ہم قوم ثمود کو بھی راستہ بتا دیا تھا یہ صحیح ہے غلط ہے, لیکن ان کو اس ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہدایت سے مراد جو مجاہدے پر جو ہدایت حاصل ہو رہی ہے وہ تو ہے منزل مقصود تک پہنچا دینا, جس کو کہتے ہیں انگلی پکڑ کر کسی کو لے جانا. تو اب یہاں پر معنی یہ ہوں گے کہ ہم تک پہنچنے کے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے جو اعمال ہیں, اور ہم تک پہنچنے کے, اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے جو راستے ہیں, ان راستوں میں سے کسی راستے پر اللہ تعالیٰ لگا دیں گے. دنیا میں یہی ہے, دنیا میں انسان لگ جائے اس کام میں, نیکیوں والے کام میں لگ جائے, عبادات میں لگ جائے, اللہ کو راضی کرنے والے جو اعمال ہیں ان اعمال میں لگ جائے, اور وہ اعمال چونکہ بہت سارے ہیں تو فرمایا سبلنا, ان راستوں میں سے, ان اعمال میں سے کسی عمل میں اللہ تعالیٰ لگا دیں, یہ علامت ہے دنیا کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے گناہوں والی زندگی میں لگا رکھا ہے تو اس شخص کو زیادہ کوشش کی ضرورت ہے, توبہ استغفار کی ضرورت ہے, دعا کی ضرورت ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اطاعت والی زندگی میں رکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خوش ہو جائیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے اب ہم کامیاب ہو گئے, ہدایت پر آ گئے. اب اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور استقامت کی دعا کرتے رہنا ہے اور مزید بہتری کی کوشش کرتے رہنا ہے. شکر ادا کرنا ہے, عجب نہیں کہ ہم اچھے ہیں دوسرے برے, شکر ادا کرنا ہے عجب سے بچتے ہوئے, اور اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا مانگتے رہنا ہے کہ کہیں توفیق سلب نہ ہو جائے, ہمارے اندر ریاکاری آ جائے, عجب آ جائے گا, کہیں توفیق سلب نہ ہو جائے, ہم جو کر رہے ہیں وہ سب توفیق سلب ہو گئی تو سب چھوڑ کے انسان بیٹھ جائے. اور تیسرا بہتری اور ترقی, انسان اپنے اسلاف کو دیکھے, بڑوں کو دیکھے, ہم کیا کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں, ہم اور آگے بڑھیں اور ترقی کریں, ترقی کی کوشش اور دعا کرتے رہیں. لنہدینہم سبلنا, اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے بہت ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ علمی لائن میں لگا دیتے ہیں کہ وہ علم کے ساتھ, دین علم کے ساتھ اس کو تعلق ہو جاتا ہے, پڑھتا ہے, پڑھاتا ہے, اس کی اشاعت کرتا ہے. کسی کو اپنی عبادات کے ساتھ ذوق پیدا ہو جاتا ہے, نمازوں کا اہتمام زیادہ ہے, روزوں کا اہتمام زیادہ ہے, تسبیحات کا, کسی کو تلاوت کا, ہر ایک کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے, یہ سب اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں. کسی کو دعوت و تبلیغ کا ذوق ادا فرما دیتے ہیں, کسی کو کسی اور کام کا ذوق ادا فرما دیتے ہیں, یہ سب اللہ کو راضی کرنے والے جو اعمال ہیں. شریعت پر, شریعت کا, اللہ تعالیٰ کی مرضیات کا خیال رکھتے ہوئے انسان حقوق ادا کرتا رہے اور دین کے کام میں لگا رہے, کسی بھی دین کے کام میں, عبادات میں, کسی بھی درجے کے عبادات میں لگا رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت والے راستے پر لگا دیا ہے. یہی مجاہدے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہدایت والے راستے پر لگا دیتے ہیں, اور راستے بہت سے ہیں. ایسا نہ ہو کہ دوسرا کوئی دعوت و تبلیغ والے راستے پر چل رہا ہے تو ہم سوچیں اچھا یہ کیا غلط کام میں لگا ہوا ہے, ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے, یہ انبیاء والا کام ہے, وہ نہیں ہے, اور وہ کہیں کہ نہیں یہ انبیاء والا کام ہے, نہیں سب انبیاء والے کام ہیں. قرآن کی تلاوت وہ بھی انبیاء کا کام ہے, قرآن کی تفسیر سیکھنا اور سکھانا یہ بھی انبیاء والا کام ہے, احادیث اور علم دین کی اشاعت یہ بھی انبیاء کا کام ہے, دعوت و تبلیغ یہ بھی انبیاء کا کام ہے, غیر مسلموں میں کام کرنا یہ بھی انبیاء کا کام ہے, مسلمانوں کو سکھانا یہ بھی انبیاء کا کام ہے. یہ خامخواہ ہمارے آپس میں الگ الگ ہم ایک دوسرے سے مقابلے میں کہ نہیں یہ انبیاء کا کام, ہم جو کر رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے اور وہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں, ان کو ہمارے کام میں آنا چاہیے. سب کام ضروری ہیں, سب کام چلتے رہیں. سبلنا, کئی راستے ہیں, اللہ جس دین کے راستے پر لگا دیں سب کی ضرورت ہے. ہاتھ میں پانچ انگلیاں, پانچوں کی ضرورت ہے. ایک انگلی انسان کیا کہ اچھا نہیں یہ خامخواہ یہ انگلی بیکار کی, انگوٹھا جو ہے وہ بہت کام کا ہے. سب انگلیاں کام کی ہیں, صرف ایک ہاتھ کی نہیں, دونوں ہاتھ کی تمام انگلیاں کام کی ہیں. صرف ہاتھ نہیں, پیر بھی کام کے ہیں. انسان پورا انسان تب بنتا ہے جب اس کے تمام اعضاء مکمل موجود ہوں. ایک انگلی تھوڑی سی بھی ناقص ہوگی تو نقص سمجھا جائے گا. اسی طرح دین کے تمام کام ضروری ہیں, ہر کام مکمل صحیح طور پر ادا ہوتا رہے تو دین مکمل ہوگا، ایک کام بھی لوگ چھوڑ دیں گے تو اتنا نقص پیدا ہو جائے گا۔ کسی کو کم نہ سمجھیں کہ وہ کم درجے کا کام کر رہا ہے، ہم زیادہ اعلیٰ کام کر رہے ہیں، سب کام ضروری ہیں۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ کی طرف جانے کے جو راستے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کام میں لگا دے، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ ہدایت ہے۔ انسان سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچ سکتا ہوں، اللہ کی ذات اتنی بلند، اللہ کے قرب مجھے کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ تم اپنی کوشش، اپنی ہمت اور اپنی صلاحیت کو نہ دیکھو، اس لیے کہ جب تم کوشش کرو گے تو ان اللہ لمع المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہوگا پھر تمہیں کس کی فکر ہے؟ طاقت تو اللہ دے گا، ہمت اللہ دے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور قوت اور مدد حاصل ہوتی ہے۔ ان اللہ لمع المحسنین، یہ ہے مجاہدہ کا مفہوم ہم نے پڑھ لیا، اور اس آیت کا مفہوم جو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اب اس کے بعد آگے جتنی بھی آیات ہیں، آیات بھی اسی عنوان مجاہدے کو بیان کر رہی ہیں کسی حد تک، اور احادیث ہیں۔ انشاءاللہ آگے سے اگلی آیت اور پھر احادیث انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔